اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجاه محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ اس کی سب سے عظیم نعمت، اس کی دی ہوئی سب سے گراں قدر صلاحیت، یعنی سوچنے سمجھنے کو، اس کو دین کے حاصل کرنے میں استعمال کریں. خالق متعال نے انسان کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے دسیوں امکان ممکنات میں ہیں کہ انسان کس طرح سے اس کو استعمال کرے، اور ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. خدا متعال نے جسمانی طاقت دی ہو تو انسان مختلف اہداف و مقاصد کی خاطر جسمانی طاقت کو استعمال کر سکتا ہے. یہی حال فکر کے ساتھ ہے. فکر کو بھی ہر انسان اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے اہداف و مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو فکر کو اپنے بعض انتہائی پست دنیاوی اہداف میں استعمال کرتا ہے، تو اس کی زندگی کا ہم و غم جو ہوتا ہے وہ اس کا شکم اور اس کے شکم سے مشابہت رکھنے والی خواہشات ہوتی ہیں. اور بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو اس فکر کو استعمال کرتے ہیں کائنات کے بدترین گناہوں کے اندر، جیسا کہ فرعون اور نمرود کا عالم ہے. انہوں نے بھی فکر کو استعمال کیا، لیکن فکر کو پروردگار عالم کی بدترین بغاوت کے اندر استعمال کر ڈالا. یہ پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو نعمت دی ہے، اور ختمی مرتبہ اپنے قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے متعال جب کسی بندے کے اوپر احسان کرتا ہے تو اسے دین کے علم حاصل کرنے کی ترغیب دلا دیتا ہے، کہ وہ علم دین کی طرف ترغیب حاصل کرتا ہے اور علم دین کے لیے قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کے پاس بہت سارے امکانات تھے کہ آپ چاہتے تو یہاں ہوتے، اور نہ چاہتے تو آپ دسیوں اور جگہوں پر بھی ہو سکتے تھے. خالق متعال نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت دی کہ میں اور آپ ان تمام امکانات کو چھوڑ کر اس کے دین کے ذکر کے لیے، اس کے دین کو بیان کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہوں اور دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم کی اس سعادت پہ شکر بجا لانے کے لیے باواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. خالق متعال کا دین حقائق کے کشف کے اوپر استوار ہوا ہوا ہے. خالق متعال نے اپنے دین کے اندر جس بات پر ازحد اصرار کیا ہے وہ کسی طاقت کے ذریعے سے دین کا اجرا کروانا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے سے دین اجرا کیا ہی نہیں جا سکتا، دین کا کوئی امپلیمنٹیشن طاقت کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ اگر ایک معمولی سی حقیقت کی طرف توجہ فرمائیں تو ممکن ہے کہ آپ یہ سوال کر پائیں اپنے ذہن کے اندر کہ کسی عارف عابد اور زاہد کے لیے دنیا پرستی سے باہر نکل جانا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے، تو وہ ہمیں مشکل نظر آنے لگتا ہے کہ اس نے کس طرح سے یہ کام کر لیا کہ اپنے آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ کر لیا۔ لیکن آپ اپنے اندر بھی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں دین کی، کہ جو کام دنیا کی کوئی پولیس، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوے قاہرہ جبریہ انجام نہیں دلوا سکے گی، وہ آپ اور میں خود بخود دین کے ذریعے سے انجام دے دیتے ہیں۔ آپ کبھی کسی آفت زدہ علاقے میں تشریف لے جائیے، مصیبت زدہ علاقے میں تشریف لے جائیے، جیسے ابھی پاکستان کے اندر ہی زلزلے کا معاملہ تھا، امریکہ کے اندر سیلاب اور طوفان کا معاملہ تھا، دنیا کے مختلف آفت زدہ علاقوں میں جا کر دیکھیے کہ آیا بھوکا کنٹرول رکھ پاتا ہے؟ کیا بھوکے کو کوئی کنٹرول ہے؟ تو آپ یہ کہیے کہ ممکن ہے بعض ممالک ایسے ہوں کہ جہاں تہذیب اور تمدن اپنے اس اچھی سطح پر نہیں ہے، مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو پاکستان ہے، یہ تو تیسری دنیا میں شمار ہوتا ہے، تو یہاں پر تہذیب و تمدن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، تو امریکہ تو بہت متمدن ہے، بہت سویلائزڈ ہے، لیکن جب وہاں پر بھی چند وقت بھوک اور پیاس جھیلنی پڑی تو معاملہ سب ختم ہو گیا، وہی متمدن سویلائزڈ لوگ کرپشن، بغاوت اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کا شکار ہو گئے۔ اب یہ وہ کام ہے جو کوئی آپ فوج سے بھی نہیں کروا سکتے، یعنی آپ چند بھوکوں کو یہ کہیے کہ فوج کنٹرول کرے کہ وہ کھانا حاصل نہ کریں، یہ فوج بھی نہیں کر پائے گی، یا چند پیاسوں کے سامنے فوج بٹھائیے کہ وہ پانی نہ پئیں، یہ فوج نہیں کروا سکتی، اور خدا نے متعلق دین آپ سے اور مجھ سے خود بخود کروا لیتا ہے۔ آپ اور میں شدید پیاس کے عالم میں مغرب کی نماز کی تیاری کے لیے وضو کرتے ہیں، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لے کے جاتے ہیں، حلق سے اتنا نزدیک لے جاتے ہیں کہ شاید شمار بھی نہ کیا جا سکے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ اب ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم سب وہی گناہگار لوگ ہیں، ہم سب زندگی کے اندر گناہگار لوگ ہیں، ہم اپنی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن خدا نے اپنے دین کا ایک کرشمہ ہماری ذات کے اندر بھی کم سے کم دکھا دیا کہ دیکھو یہ دین کی طاقت ہے، جو دنیا میں کوئی کام نہیں کروا پائے گا وہ خالق متعال نے دین کے ذریعے سے مجھ اور آپ جیسے گناہگاروں کے ذریعے سے بھی کروا دیا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ایک حقیقت کے کھل جانے کی وجہ سے ہوا، ایک حقیقت پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ ہم نے آپ نے مان لیا کہ اللہ نے روزہ رکھنے کی ذمہ داری دی ہے۔ ہم نے جب اس بات کو مان لیا اور خالق متعال کی دی ہوئی اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھ لیا، تو اب ہم نے پانی کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، بہن کے شدید پیاس کا شکار تھے۔ اب جس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دین کا یہی کردار زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنا چاہیے۔ چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عرض یہاں سے شروع ہوئی کہ دین نے حقائق کو آشکار کیا ہے، جتنا میں اور آپ حقیقتوں پر ایمان لے آئے اتنا میں اور آپ دین پر عمل کریں گے، اور جتنا اس ایمان کے تحت دین پر عمل کریں گے اتنا ہی دین مجھے اور آپ کو فائدہ بھی دے گا۔ یعنی آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ دین ہے کیا؟ آیا دین عدد کو پورا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ نماز کے بعد تسبیحات بی بی کی پڑھنا 1000 رکعت کے برابر ثواب دلاتا ہے۔ تسبیحات 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1000 رکعت کا ثواب اس تسبیح کے اوپر نبی اکرم کی طرف سے روایت موجود ہے کہ پروردگار عالم عنایت کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کیا عدد پورا کرنے پر 1000 رکعت کا ثواب ہے؟ عدد پورا کرنے پر 1000 رکعت کا ثواب ہے، تو عدد پورے کیے اور دیکھیے کہ ثواب ملا یا نہیں ملا، اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ثواب ملا یا نہیں ملا اس کی بھی نشانی ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ میرا تو ثواب بہت بڑھ چکا ہے، کیا دنیا میں کوئی نشانی ہے جس سے مجھے پتا چلے کہ ثواب بڑھا یا نہیں بڑھا، اس کی بھی نشانی ہے؟ جتنا ثواب زیادہ ہوگا اتنا ہی دل میں خوف اور خشیت الہی بڑھتا چلا جائے گا،
بس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا ثواب تو بہت بڑھ گیا ہے لیکن میرے دل میں خوف نہیں ہے، نہیں پھر یہ دھوکا ہے، پھر ثواب بھی نہیں بڑھا. اگر اس کو بڑھانے کی بات کریں تو یہ معاملہ عادت کا نہیں ہے، یہ معاملہ کسی اور چیز کا ہے. جب ہم اس بات کے اوپر توجہ دینے لگے ہیں کہ اگر دین میں معاملہ عدد کا نہیں ہے، آپ قرآن کریم میں دیکھ لیجئے کہ وہ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کی نیتوں سے سروکار رکھتے ہیں، لوگوں کے اعمال کے اندر نیت ہے جس سے سروکار ہے، اور جب وہ نیت پوری ہو جائے گی، جب آپ کا وہ یقین حاصل ہو جائے گا اعمال کے اوپر، تب خود بخود آپ کی عبادت بھی بڑھے گی، خود بخود آپ کی قربت اور خشیت کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور یہیں سے نشانی بنے گی کہ ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے. تو اس پورے دین کے اندر جو معاملہ انتہائی اہم معاملہ ہے وہ عدد کا نہیں ہے، اس پورے دین کے اندر معاملہ رسم کا نہیں ہے، دین کے اندر معاملہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، صرف چند حقیقتوں کو قبول کرنے کا معاملہ ہے. اگر وہ حقیقتیں قبول ہو گئیں تو باقی کم عدد بھی فائدہ دے گا، اور وہ اگر حقیقتیں قبول نہ ہو پائیں تو پھر عدد کتنا ہی بڑھاتے رہیے اس کا کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ماہ رمضان کے اندر اس مسئلے کو کس انداز میں سمجھنا چاہیے، اس پر کس انداز میں عمل ہونا چاہیے ہے، اس کے چند بنیادی نکات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پروردگار عالم نے اگر سعادت دی، اور اس کے بعد کل انشاءاللہ کسی ایک سورہ کی تفسیر کا ہم آغاز کریں گے، پہلے یہ چند بنیادی نکات آج عرض ہو جائیں تاکہ ایک زمینہ تیار ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یعنی ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ دین میں کیا کریں کہ اثر ہو، یہ سوال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی رائے بھی معلوم کر لوں. دنیا میں 1.3 ارب مسلمان ہیں، آپ کے خیال میں دین پر عمل کرنے کا اثر ہو رہا ہے کیا؟ پہلا معاملہ تو یہ کہ دین پہ عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو بہت سارا تو وہ حصہ ہے کہ جس میں دین پر عمل ہو نہیں رہا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دین پر جہاں عمل ہو رہا ہے وہاں پر اثر ہو رہا ہے کیا؟ آپ میں سے اکثر کا تعلق پاکستان سے ہے، کچھ کا تعلق ہندوستان سے ہوگا، اور بھی شاید کوئی دوسرے ممالک کے یہاں پر موجود ہوں. جن علاقوں میں نماز نہیں پڑھی جا رہی وہاں تو نہیں پڑھی جا رہی، جن علاقوں میں پڑھی جا رہی ہے کیا وہاں پہ بے حیائی اور فحشا کا خاتمہ ہو گیا ہے، منکرات کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. تو جہاں نماز پڑھ رہے ہوں وہاں تو بے حیائی اور برائی نہیں ہونی چاہیے تھی. اب مشکل یہ ہو رہی ہے کہ سب کچھ ہے لیکن دین کا اثر نہیں ہے. مثلا آپ تشریف لے جائیے، دیکھیے کہاں کہاں دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے، کہاں کہاں دعائے توسل پڑھی جا رہی ہے. تو بھائی دعائے کمیل ہو رہی ہے، دعائے توسل بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایک خاص حد میں ہو رہا ہے، پھر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اب مجھے اثر نہیں ہو رہا اس کی مثال بالکل ایسی رہ جاتی ہے. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر دوست ہیں، انہوں نے کہا ایک مثال دی، کہنے کہ ایسا ہوا کہ ایک بیمار کا کہیں آپریشن تھیٹر میں علاج ہو رہا تھا، آپریشن ہو رہا تھا، اس کے جو دوست عزیز اقارب تھے وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے. تو کچھ دیر میں ڈاکٹر باہر آیا جس نے آپریشن کرنا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپریشن کیسا ہوا؟ انہوں نے کہا آپریشن بالکل صحیح ہوا. کہا بھائی معاملات کیسے گزرے، صحیح جگہ کاٹ لیا تھا آپ نے؟ کہنے کہا ہاں بالکل صحیح جگہ نشان لگا، بالکل صحیح جگہ کاٹا، جو ریموو کرنا تھا ریموو کر دیا. کہنے کہا وہ بھی ریموو کر دیا، اسٹیچز لگا دی، اسٹیچز لگا دی. معاملہ کیسا ہے؟ کہنے کہا سب صحیح ہے، بس بیمار مر گیا. اس وقت دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، قرآن چھپ رہا ہے، چھپ رہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسجدیں ہیں، ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ دین کا اثر پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. مشکل یہ ہو رہی ہے. اچھا اب کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم دین کا اثر چاہتے کیا ہو؟ بھائی نماز پڑھ لیا دین کا اثر ہے، سارے کام ہو گئے دین کا اثر ہے. تو ہم کہیں گے دین آیا ان کاموں کے لیے آیا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور کام ہے جس کے لیے دین آیا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے والا کام ہے. آپ ذرا تصور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پہلی ذمہ داری ان کو کیا ملی؟ پہلی ذمہ داری کیا ملی؟ رسول خدا تشریف لائے دنیا کے اندر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا جملہ کیا تھا؟ ذمہ داری کا پہلا جملہ کیا تھا؟ قرآن کریم میں فرمایا ایک جگہ پہ اوپر کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، فی کل امت رسولا. ہدف کیا تھا؟ تینوں کو دیکھ لیں گے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پروردگار عالم نے کہا دیکھو ہم تمہیں دو معجزے دیتے ہیں، دو معجزے دے دیے. پہلا ٹاسک، پہلی ذمہ داری، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بہت بغاوت مچا رکھی ہے. اچھا، پروردگار عالم کو کہنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل سے کون نمازیں پڑھا کریں، کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ معاملہ نہیں، کہا نماز میں شاید پڑھتے ہوں گے، لیکن ابھی جو اصلی معاملہ ہے وہ نپٹا نہیں ہے، وہ نہیں نپٹے گا نماز کا اثر بھی نہیں ہوگا. ختمی مرتبہ تشریف لائے، پہلا جملہ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیابی حاصل کرو. یہ مسلسل سیرت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کریں، غیر خدا کا انکار کر دیں. یہ بنیادی معاملہ ہے. جہاں پر بھی، ایک محقق نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، میں اس کو بہت زیادہ تکرار کیا کرتا ہوں، انہوں نے کہا دین کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک شعور ہے، ایک شعائر ہے. شعور کیا ہوتا ہے؟ فکر. شعائر کیا ہوتے ہیں؟ نعرے. ایک شعور ہے، شعور کیا ہے؟ توحید. اس کا نعرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. شعور توحید کا نعرہ لا الہ الا اللہ. ایک شعور ہے نبوت، اس کا نعرہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. ایک شعور، اس کا ایک نعرہ. بس سید الشہداء کا ایک شعور ہے، سید الشہداء کا ایک شعور ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ حیات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. ہر جگہ پر ایک شعور ہے اور ایک نعرہ ہے. اب مصیبت کیا ہوتی ہے؟ نعرہ رہ جاتا ہے، شعور غائب ہو جاتا ہے. اور جہاں شعور اور شاعر کا رابطہ ٹوٹا، اس وقت خود وہ دین بت پرستی بن جاتا ہے، خود دین بت پرستی بن جاتا ہے. اب یہ جملہ آپ اس پہ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کو ایک دفعہ اور اس کے اوپر غور فرمائیے گا. جہاں دین میں شعور اور شاعر کا نعرہ رابطہ ٹوٹ گیا، یعنی نعرہ تو لگ رہا ہے، شعور نہیں لگ رہا، تو یہ جو نعرہ ہوتا ہے یہ خود بت پرستی بن جاتا ہے. یہ کیسے بنتا ہے؟ تاریخ میں سے ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب، یہ سوال ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت نوح کے زمانے میں طوفان بھیجا تھا تو ساری دنیا تباہ ہو گئی، کون بچا تھا؟ وہ جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی کے اندر تھے. اچھا، وہ کتنے لوگ تھے؟ 500، 10,000، 20,000؟ کہاں نہیں، 5-10,000 کہاں، انگوش شمار 10 بھی نہیں بن رہے تھے. تو باقی ساری دنیا کس سے آگے بڑھی تھی؟ جو ڈوب کے مر گئے ان سے تو نہیں بڑھی، بڑی تو ان سے تھی جو 9-10 آدمی کشتی کے اندر بیٹھے تھے، بے شمول حضرت نوح علیہ السلام. اب سوال یہ ہے، حضرت نوح کے زمانے میں انتہائی پاک و پاکیزہ ایسے افراد کشتی کے اندر بیٹھ پائے تھے جنہوں نے امتحان بھی بہت عجیب دیے تھے. آپ نے حضرت نوح کے دیے ہوئے امتحان کو شاید مطالعہ فرمایا ہو کہیں پر، تو اس میں اس طرح سے ہوا کہ حضرت نوح کی جب قوم نے ان کی نہیں مانی تو حضرت نوح نے پروردگار سے پوچھا کہ اے خالق، ہماری الفاظ کے مطابق ارادہ کیا ہے؟ خدا نے کہا عذاب آئے گا. کہا کب آئے گا؟ کہا عذاب اس طرح سے آئے گا کہ ان کو تھوڑا سا موقع دیں گے، مہلت دیں گے، نہیں مانے تو عذاب کر دیں گے. کہا کتنی مہلت دیں گے؟ کہا کھجور کی گٹھلیاں بو دو، اس میں سے درخت نکلیں گے، جب درختوں میں کھجور آئے گی تب عذاب آئے گا. کہا پروردگار بہت لمبا پرام ہو گیا ہمارے الفاظ میں کہ بھائی کھجور بو، درخت نکلے. اچھا، اللہ کے نبی ہماری طرح تھوڑی ہیں کہ یہ تو بہت دیر ہو گئی. کہا نہیں، کوئی بات نہیں، کھجور بو دو. گٹھلیاں بو دیں، کھجور کے درخت نکلے، کھجور کے درخت بڑے ہوئے، کتنا ٹائم لگا بن کھجور آئے. حضرت نوح نے کہا پروردگار کھجور آ گئی. کہا نہیں، ان میں ابھی کچھ امکان ہے، دوبارہ بو، دوبارہ کھجور آئے پھر کریں گے. آدھی قوم سے زیادہ وہیں بھاگ گئی. کہا نہیں بھائی، کوئی عذاب نہیں آنا ہے، تم لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہو، بھاگ گئے. دوبارہ کھجور نکلے. حضرت نوح نے کہا پروردگار پچھلی دفعہ آدھی قوم بھاگ گئی تھی، اب کھجور نکل آئیے. خدا نے کہا اے نوح، ان کو ایک موقع اور دے دو، دوبارہ کھجور بولو. اللہ اکبر، تین دفعہ پروردگار عالم نے گٹھلیاں بو دی، کھجور نکلے، اور جب تیسری دفعہ بھی ختم ہوا تب خدا نے کہا کہ اے نوح، اب حجت تمام ہو گئی. اب ایسا عذاب بھیجیں گے جو بعد میں کبھی نہیں آئے گا. کشتی میں سوار کر دو اور سب کو ہم نے غرق کر دینا, پوری دنیا غرق کر دی. آج تک جو جیولوجسٹ سرویس ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس 8000 فٹ کی بلندی پر غاروں میں جو پتھر کے غار ہیں پہاڑوں کے اندر, وہاں پانی کے اثرات ہیں. 8000 فٹ کی اونچائی پر پہاڑوں کے اندر موجود غاروں میں پانی کے اثرات ہیں. آپ سمجھیے پانی کتنا آیا ہوگا اس وقت. جب یہ پانی اتر گیا, کشتی میں بیٹھے ہوئے 9 آدمی 10 آدمی باقی رہ گئے. بد قسمتی سے بمشکل 1000 سال گزرے تھے, پھر بت پرست ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ چلو حضرت آدم کے بعد تو حابیل قابیل کا واقعہ ہوا تو یہ خراب ہو گئے تھے, اب کون خراب کر دیا ان کو؟ اب تو کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے تھی, 9 آدمی رہ گئے تھے. اب یہ 9 آدمی بھی اتنے امتحان جھیلے ہوئے تھے, ان میں بت پرستی کیسے آ گئی بھائی؟ اس زمانے میں عمریں بھی چھوٹی نہیں ہوتی تھیں کہ آپ کہیں گے مثلا 5 نسلیں گزر گئی تھیں. حضرت خود حضرت نوح کی تبلیغ کو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے 1000 سال میں 50 سال کم تبلیغ کی تھی. 950 سال تو حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی, اس زمانے عمریں بہت زیادہ تھیں. لیکن حضرت نوح کے 1000 2000 سال کے بعد پھر بت پرستی رکھی ہوئی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں تو بت پرستی نافذ ہوئی بھی تھی پوری دنیا کے اندر. اب ایسا کیوں ہوا؟ اور وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, شعور اور شاعر میں رابطہ ٹوٹتا ہے تو بت پرستی آ جاتی ہے. کیوں ہوا ایسا؟ اس کا ایک سبب بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صاحب ہوا اس طرح کہ حضرت نوح کا مقام بہت اونچا تھا, ان کے زمانے میں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب ان کا احترام بہت زیادہ کیا کرتے تھے. جب حضرت نوح کی وفات ہو گئی تو لوگ حضرت نوح کو بہت یاد کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ خدمت کی وہ خدمت کی. شیطان ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس آیا, کہا نوح کیسے تھے؟ کہا بہت اچھے تھے, بہت خدمت کی. کہا وہ بہت اچھے تھے؟ ہاں بہت اچھے تھے. اب نظر آ رہے ہیں؟ کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہے. کہا کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کہا فوت ہو گئے, زمین میں چلے گئے. کہنے لگا ابھی بھی دیکھ سکتے ہو. شیطان کہنے لگا تم نوح کو ابھی بھی دیکھ سکتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہنے لگا ایک مجسمہ بناؤ, ایک مجسمہ بناؤ. کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا تمہیں نوح ہر روز نظر آئیں گے. اور وہ بڑا خوش ہوا, کہنے لگا بات تو صحیح کہہ رہا ہے, ابھی نظر نہیں آ رہے, مجسمہ بنا کے رکھوں گا, ہر روز نظر آئیں گے. صاحب اس نے مجسمہ بنا لیا, مجسمہ بنایا, اس کے اوپر ایک اس نے ہماری دانش میں مثلا ہمارے الفاظ کے اندر پھول چڑھا دیا, پھول کا ہار. کہا کیا ہے بھائی؟ کہا ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, موحد ہیں, ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن یہ ہمارے اچھے آدمی کا مجسمہ ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ خدا نکل گیا, نوح بھی نکل گئے, مجسمہ باقی رہ گیا. یہ ہوتا ہے شعور اور شاعر میں رابطے کا ٹوٹ جانا. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا خطی مرتبت کے زمانے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ واقعہ شاید تاریخ مکہ کے اندر لکھا ہے, اس کے علاوہ جاہلیت کی تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. صاحب واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر فعل حرام انجام دے دیا. دروازہ ہوتا نہیں تھا خانہ کعبہ کے اوپر, تو فعل حرام انجام دے دیا. ان کا نام بھی موجود ہے تاریخ میں, میرے ذہن میں بھی تھا, اس وقت نکل رہا ہے, شاید تھوڑا سا اور گزرنے پر میرے ذہن میں آ جائے. تو انہوں نے فعل حرام انجام دیا, پروردگار عالم نے اپنے گھر کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے دونوں پر عذاب بھیج دیا. اور جو دونوں پر عذاب بھیجا وہ یہ تھا کہ وہ دونوں کو پتھر میں تبدیل کر دیا, دونوں کے اجساد بے ہنگم پتھر میں تبدیل ہو گئے. صبح کو لوگ آئے, پوچھا یہ کیا ہوا؟ دیکھا پتھر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب کی نشانی بنے ہوئے ہیں. تو عقل مندوں سے پوچھا کہ ان کا کیا کریں؟ کہا ان کو صفا و مروہ پہ رکھ دو تاکہ سب کو دنیا بھر کو نظر آئے کہ جو خانہ کعبہ کی بے احترامی کرے گا اس کا خدا اس طرح سے عذاب کر دے گا. کہا ٹھیک ہے. صاحب ایک صفا پہ رکھ دیا, ایک مروہ پہ رکھ دیا. اصاف اور نائلہ, دو نام, اصاف مرد کا, نائلہ عورت کا. ایک بت رکھ دیا صفا پہ, ایک رکھ دیا مروہ پہ. لوگوں سے کہا جو صحیح کرے گا ان کے اوپر تھوکے گا. ٹھیک ہے, تھوکیں گے. جو جاتا تھا وہاں پہ لان تان کرتا تھا، تھوکتا تھا ان کے اوپر، یہ کتنی خباثت کا کام کیا ان دونوں نے، لان تان کرتے رہے وہاں، کب تک تھوکتے ہیں؟ بولا کہ تھوک بھی تو خشک ہوتا ہے، وہ ایک زمانہ آیا وہ گزرتے تھے لان کرتے ہوئے گزر جاتے تھے، کہتے برا کیا، پھر ایک زمانہ آیا کہ کب تک پتھروں کو برا کہتے رہیں گے، گزر جاتے تھے کہتے تھے بہت برے تھے، پھر کافی عرصے بعد لوگوں کے لیے شیڈیول ہو گیا، روٹین ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دو پڑے ہوئے ہیں یہاں پر، پھر کوئی ایک آدمی کافی عرصے کے بعد کہیں عرب کا باہر سے آیا کسی علاقے کا، اس نے آ کر دیکھا کہ ہر عرب قبیلے نے اپنا ایک بت بنایا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ہمارا بھی کوئی بت ہے یہاں پر؟ لوگوں نے کہا نہیں ہمارا کوئی بت نہیں ہے، کہنے لگا اچھا یہ دو خالی پڑے ان میں سے ایک ہم لے لیتے ہیں، جناب ایک کو ایک قبیلے نے لے لیا، دوسرے کو دوسرے قبیلے نے لے لیا، لیجئے جناب جن کو اللہ نے عبرت کی نشانی بنایا تھا ان کو چند بے وقوفوں نے اپنے خدا بنا کر پوجا شروع کر دی۔ رسول گرامی کے زمانے میں دونوں بت موجود تھے، فتح مکہ کے بعد رسول گرامی نے دونوں کو اٹھا کر صفا مروہ کے نیچے زمین کھدوا کے دفن کروا دیا توڑ کر، یعنی اس بات کی نشانی میں کہ پاؤں کے نیچے رون دو اسے۔ یہ ہوتا ہے دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، تو دین کے ظواہر رہ جاتے ہیں لیکن نیچے سے روح ختم ہو جاتی ہے، قدم اکھڑ جاتے ہیں، ظاہر سب کچھ رہ جاتے ہیں، تو ظاہر میں عبادت ہو رہی ہے، حضرت نوح کا نام لیا جا رہا ہے، سب کچھ ہے لیکن معاملہ ختم ہو چکا۔ بدقسمتی سے کم و بیش مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو گیا، اب ظاہر تو سب کچھ ہے لیکن ان نعروں کے پیچھے جو روح ہونی چاہیے تھی وہ روح ختم ہو گئی۔ اب ایک نشانی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تو دلائل تھے کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کیسا ہوا ہے؟ تاریخ میں تو دکھا دیا میں نے آپ کو، حضرت نوح کے زمانے میں ہو گیا اور یہ بعد میں بھی ہو گیا، رسول گرامی زمانے میں، ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ کیا کوئی نشانی ہے ایسی؟ تو میں آپ کو نشانی عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حج کس چیز کی علامت ہے؟ حج کیسی عبادت ہے؟ صاحب کہا کہ حج بڑی عظمت کی عبادت ہے، اس میں براءت من اللہ و رسولہ، براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کس کے خلاف براءت ہے؟ اعلان براءت ہے مشرکین کے خلاف، سب مشرکوں سے بیزاری کا اعلان ہے، اس میں توحید کا پرچم جگمگاتا ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ بھائی اس میں جب احرام باندھتے ہیں تو اس میں مقصد کیا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر لے جا کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ احرام کا مقصد کیا ہوتا ہے، طواف کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم سے کی جاتی ہیں، تو ان سب میں توحید ہے، ان سب میں توحید کا پرچم ہے۔ اچھا اگر آپ توحید کا پرچم اٹھائیں گے تو مشرق خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اپنے ذہن سے پوچھے گا کہ آپ نے توحید کا پرچم اٹھایا تو مشرق خوش ہوگا یا مشرق ناراض ہوگا؟ ظاہر ہے توحید کا پرچم اٹھائیں گے مشرق ناراض ہوگا، مشرق مارے گا، مقابلہ کرے گا۔ حضرت ابو ذر رسول گرامی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں خانہ کعبہ میں جا کر قرآن کی تلاوت کروں تو کیسا ہے؟ ہجرت نہیں ہوئی تھی اس وقت، مکہ کے اندر تھے، دشمن ظلم توڑ رہا تھا، حضرت ابو ذر جری تھے، بہادر تھے، اللہ کی راہ میں نڈر بے باک، رسول گرامی کے پاس آئے، کہا اگر میں خانہ کعبہ میں جا کر کلام خدا کی اونچی آواز میں تلاوت کروں تو کیسا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کام تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے پھر ہمارے الفاظ میں ماریں گے بہت، وہ کام تو اچھا ہے اللہ کا کلام اونچی آواز میں پڑھو گے جزا ملے گی، لیکن یہ کافر مشرک ہیں بہت ماریں گے۔ کیا کوئی بات نہیں، میں مار کھانے کو تیار ہوں۔ جری تھے حضرت ابو ذر، حضرت ابو ذر کے مقام کو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے، یعنی نہیں پا رہے، شاید پا لیں کبھی۔ حضرت ابو ذر جری تھے، اللہ کی راہ میں نڈر بے باک، سب سے لڑنے والے، گئے وہاں پہ جا کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، جیسے ہی تلاوت شروع کی سب کافروں کے کان کھڑے ہو گئے، کہا یہ کس نے جرات دکھائی، اللہ کا پیغام توحید کا پرچم اس طرح سے اٹھاتا ہے ہمارے سامنے؟ سب جمع ہو گئے، مارنا شروع کر دیا، کچھ مسلمان آئے بےچارے کو بچانے کے لیے، کہا میں بولوں گا، بولتے رہے پٹتے رہے، بلاخر کچھ مسلمان اور آ گئے، انہوں نے طاقت لڑائی، کچھ قبیلوں کے سردار بیچ میں آ گئے، انہوں نے چھڑاؤ کرا کر حضرت ابو ذر کو نکال دیا۔ سب پرچم میں توحید بلند کیا تھا، کافروں مشرکوں نے مارنا شروع کر دیا۔ ہم 25 لاکھ حج کرتے ہیں اور کافر اپنے سیٹلائٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں پوری دنیا کو دکھاوا میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ 25 لاکھ حج کر رہے ہیں ہم کم از کم، پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک، کافی کہتا ہے ہمارا سیٹلائٹ لو دکھاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بولے جاؤ لبیک لبیک. اب کیا ہو گیا؟ یہ دو میں سے ایک راستے ہیں، یا تو یہ کہیے کافر بے وقوف ہو گیا ہے، تو آپ کے خیال میں کافر بے وقوف ہو گیا ہے، ظاہر کہ نہیں ہوا ایسا. پھر دوسری بات یہ کہیے کہ اب ابو ذر کی آواز نہیں ہے، اب صرف لبیک لبیک کے لام اور بے ہی رہ گئے، روح نہیں. مشکل یہی ہے، سارا معاملہ یہیں پر ہے. یہ وہ چیزیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، شاعر تو رہ گئے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آواز گونج رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے روح لبیک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب اگر آپ چاہیں کہ روح کو زندہ کریں تو کیا کریں؟ روح کو زندہ کریں، دوبارہ سے توحید کو پڑھیے، دوبارہ سے دیکھیے توحید کیا ہے، دوبارہ سے دیکھیے عدل الہی کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بنیاد پہ واپس جانا، بنیادوں کا دوبارہ سے مطالعہ شروع کر دیجیے، اور اپنی ذات میں چھوٹی چھوٹی اسلامی حقیقتوں کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیجیے. یعنی آپ سے میں یہ کہوں نا کہ آپ اس کام کے لیے پہلے آپ جائیے اصول کافی کی جلدوں کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کہیں گے نہ میں اصول کافی پڑھوں گا نہ میں مسلمان بنوں گا، یہ ایسا نسخہ بتایا جس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. نہیں، میں نہیں کروں گا، اصول کافی بھی بہت دور کی بات ہے. پہلا کام تو یہ کیجیے، سوچیے توحید کیا ہوتی ہے، میری زندگی میں ہے یا نہیں. عدل الہی، عدل کو مانتا ہوں، عدل الہی میری زندگی کے اندر ہے یا نہیں. آپ نے ان چھوٹے چھوٹے نکات سے شروع کر دیا، معاملہ صحیح ہو جائے گا، آپ کو توحید بھی مل جائے گی، اسلام بھی ملے گا، پھر میری اور آپ کی تکبیر کے اندر اللہ کا دیا ہوا جوش اور ولولہ بھی ہوگا. بات جب دل سے نکلے گی تو دل پر اثر بھی کرے گی. ان تمام کے لیے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ اسلام کو دوبارہ خالص عقلی طریقے سے جاننے کی کوشش کیجیے. ہے کیا اسلام؟ اور نہ صرف جاننے کے لیے بلکہ عمل کرنے کے لیے. توحید کا زندگی پہ اثر کیا ہے؟ اب دیکھیے، میں اور آپ سب اللہ کے ماننے والے ہیں، میں اپنی زندگی میں دکھائیے آپ کی زندگی میں توحید کہاں نظر آتی ہے. آپ کہیں گے میں تو کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کہوں گا یہ چھوڑ دیجئے، ابھی آپ کا یہ شعار ہے، یہ نعرہ ہے، شعور کی بات کیجئے، شعور دکھائیے، وہ شعور کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کا نعرہ ہوتا تو ابو جہل بھی کہہ دیتا. لا الہ الا اللہ کی ایک حقیقت ہے جس کے سامنے ابو جہل کا سر جھک نہیں رہا تھا. اگر معاملہ اتنا ہوتا نا کہ کون کہے گا لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل کہتا میں بھی کہہ دوں گا، ابو سفیان کہتا میں بھی کہہ دوں گا، وہ تو ابو سفیان نے بعد میں کہہ بھی دیا، لیکن کیا کوئی فرق پڑا؟ وہ تو وہیں کا وہیں رہا. اب جو کام کریں وہ یہ کہ دوبارہ سے توحید کو سمجھیے، دوبارہ سے ان تمام مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیجیے. پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو ایک بہت عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، ہم اس نعمت کی قدر کو سمجھ نہیں پا رہے. کچھ کچھ سمجھ پا رہے ہیں، بہت کچھ نہیں سمجھ پا رہے. آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کو بھیجا، 250 سال قربانیاں دیں کس کام کے لیے؟ اور آج کے اہل بیت کے ماننے والے کا اہل بیت سے تعلق کس چیز سے ہے؟ اصل اہل بیت سے مانگتا کیا ہے، یہی بتا دیجیے. ایک یہاں دبئی میں چونکہ بیٹھے ہیں تو کہے گا ریزیڈنٹ ویزا لگ جائے، جاب لگ جائے، کوئی اور اونچا اڑے گا تو کہے گا یہاں پہ میری کوئی پراپرٹی بن جائے، یہاں پہ کوئی بزنس اسٹیبلش ہو جائے، کوئی بیمار ہوگا تو کہے گا کہ ان کے صدقے میں صحت یاب ہو جاؤں. اچھا، ان کاموں کے لیے اہل بیت نے 250 سال قربانیاں دی تھی، ان کے لیے دی تھی قربانیاں؟ یہ معاملہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہونا چاہیے تھا. آخر جس عظیم ہستیوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے مقابلے میں دو چار لوگوں کی یہ مادی مشکلات، یہ کیا حقیقت رکھتی ہیں؟ یعنی میری زندگی عیاشی سے گزرے، اس کے لیے اہل بیت قربانی دے، کیا مفہوم ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی میں نے اہل بیت کو اس لیے تمسک کیا تھا کہ مجھے نوکری مل جایا کرے ان کے نام پر، یا کچھ اور ہونا تھا؟ وہ جو کچھ اور ہونا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگوں نے انسان بن کے انسانیت کے کمال پر پہنچنا تھا. ہونا یہ تھا کہ ہم نے اہل بیت کے راستے پر چل کے ان سے کمال کو سیکھنا تھا، اس کمال پہ عمل کرنا تھا اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرنا تھا. ہم سمجھے ہمیں صرف دنیا کو حاصل کرنا ہے, تو ساری دعائیں بھی ان سے یہی مانگنے لگے. یہ وہ غلطی ہے اور یہ وہ نعمت ہے جس کی اہمیت کو میں اور آپ سمجھ نہیں رہے. اب جس دن یہ سمجھنے لگے تو ہماری اور آپ کی دعاؤں کا محور تبدیل ہو جائے گا, دعائیں ہی تبدیل ہو جائیں گی, مانگنے والی باتیں ایک دم تبدیل ہو جائیں گی, کچھ اور مانگنے لگیں گے اہل بیت سے. جن لوگوں نے اصل میں مانگا انہوں نے وہی اعلیٰ ظرف چیزیں مانگی. جب انہوں نے بڑی چیز مانگی اہل بیت نے ان کو بڑی چیزیں نواز دی, انہوں نے پس مانگا ہی نہیں. اور یہ بھی میں آپ عرض کرتا چلوں کہ ان کے دشمن بھی اگر دنیا مانگتے تھے تو دنیا دے دیتے تھے, دشمن بھی دنیا مانگتے تھے دنیا دے دیتے تھے, اس میں کوئی تعارض نہیں, اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو منظر دیکھنا ہے تو آپ منظر دیکھیے 64 ہجرا ہے, واقعہ کربلا کو صرف 3 سال گزرے ہیں. 63 ہجرا کی ذی الحجہ میں واقعہ حرہ پیش آیا ہے, حرہ بھی کہتے ہیں لوگ. اس کے بعد 64 ہجرا آئی, محرم کے قریب مدینے میں قحط پڑ گیا, غضب کا قحط پڑا, لوگ بے بس ہو گئے, بھوکے ہو گئے, نادار ہو گئے, بڑے بڑے شرفا اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھروں پہ مانگنے کے لیے جانے لگے. اس عالم میں امام کا جو گھر تھا وہ تمام انسانوں کے لیے ملجا اور پناہ گاہ بنا ہوا تھا. چوتھے امام کے گھر کے اوپر لوگوں کا ایک ہجوم لگتا تھا, امام علی مقام تشریف فرما ہو جاتے تھے, نوکر کہتے تھے مولا ہم اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیں, فرماتے تھے نہیں میں خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کروں گا. ایک قطار بن جایا کرتی تھی, لائن بن جایا کرتی تھی, لوگ آتے تھے جھولی پھیلاتے تھے, مولا اپنے ہاتھ سے گندم گیہوں جو کچھ بھی ہوتا تھا نکالتے تھے ڈال دیا کرتے تھے. اس کام کو اتنے وقار سے انجام دیتے تھے کہ جب کوئی نزدیک آتا تھا تو امام سر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے کہ لینے والا کون ہے, صرف دے دیا کرتے تھے. تو یہ لائن اسی طرح چل رہی تھی, ایک آدمی پہنچا, اس نے اپنا دامن پھیلایا, جھولی پھیلائی, امام نے بالکل عادت کے مطابق گندم نکالا, اس کی جھولی میں ڈال دیا. جب ڈال دیا تو کہنے لگا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے. کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ورنہ آپ گندم شاید نہ دیتے. امام علی مقام نے سر کو نہیں اٹھایا, بس سر جھکائے جھکائے کہنے دیا کہ جو میرے باپ کی پیشانی پہ پتھر مارے اسے میں پہچانوں گا نہیں کیا؟ جس کے پتھر مارنے سے میرے والد زلزلہ سے زمین پر گر گئے اس کو کیا میں پہچان نہیں پاؤں گا؟ تو یہ مولا کی عظمت تھی کہ اس کافر کو, اس قاتل کو دیکھا انہوں نے, اس کے بعد بھی اس کی تمام حقیقتوں کے باوجود قبول کر لیا. اب کوئی مولا سے پوچھے کہ مولا یہ تو آپ کا بڑا اعلیٰ ظرف ہوا کہ آپ نے اپنے باپ کے پیشانی پہ پتھر مارنے والے کے وہ بھی اس طرح سے قبول کر لیا, لیکن اگر اب ایک اور سوال کیجئے, یہیں پر ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے. مروان بن حکم کا خاندان مشکل میں پڑ گیا, مروان بن حکم کا خاندان مصیبت میں پڑ گیا. یہ اہل بیت کے دشمنوں کا خاندان تھا. جب اس کے خاندان پہ حملہ شروع ہو گیا, لوگوں نے اس کے گھروں پہ حملہ کر دیا تاکہ اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے, تو امام علی مقام کے گھر پر آیا اور امام سجاد علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ کیا میرے بیوی بچوں کو پناہ ملے گی آپ کے گھر میں؟ ابھی اپنے آپ سے سوال کیجیے گا, واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے صرف 3 سال گزرے ہیں. امام علی مقام نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا میرے بیوی بچے کی جان کو خطرہ ہے, آپ اپنے گھر میں میرے بیوی بچوں کو پناہ دیجئے. فرمایا ہمارا گھر حاضر ہے, پناہ دیں گے. اب میں کہوں گا مولا بڑی عجیب ظرف کا مظاہرہ کیا, کاش کوئی اس سے پوچھتا کہ ابھی 3 سال پہلے جب خاندان اہل بیت اظہار اسرا بنا کر کوفہ کی گلیوں میں لائے گئے تو اے بے حیا انسان یہ بتا تیرے خاندان نے ان اسرا کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب یہ میدانوں سے گزرتے تھے, بازاروں سے گزرتے تھے, درباروں میں لے جایا کرتے تھے تو سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر آگ پھینکتے تھے, مٹی پھینکتے تھے, ہمارے اوپر لکڑیاں مارا کرتے تھے, کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اب اسی دشمن نے اپنے خاندان کے لیے پناہ مانگی ہے, میرے مولا نے پناہ دے دی ہے. اب کوئی پوچھے مولا کس ظرف سے پناہ دی ہے تو مولا شاید ارشاد فرمائیں کہ پروردگار نے ہمارے وسعت دی ہے, ہمارے قلب کے اندر. بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ آپ نے نظر میں رکھیے گا, عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچی, اور جب دربار میں پہنچی تو اس لعین نے کہا کہ آپ کے بڑوں کو اللہ نے مار دیا. بی بی نے فرمایا اللہ نے نہیں مارا, تجھ جیسے قاتلوں نے مارا ہے. اور وما رأینا الا جمیلا, ہم نے اللہ سے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. بی بی فرما رہی ہیں ہم نے حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. میں بعض اوقات اپنے دل سے پوچھا کرتا ہوں بی بی نے یہ جملہ کس طرح سے فرمایا ہے. یہاں حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے, فرما رہی ہیں حسن اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. علی اکبر جیسے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور اگر ایک جملہ کہوں وہ یہ کہ حسین کے یتیم بچے اونٹوں سے گر گر کر پامال ہو رہے ہیں. اور بی بی فرما رہی ہیں چونکہ خدا کی راہ میں تھا لہذا حسن ہے خوبصورتی ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, اس سانحے کے اندر, زلزلے کے سانحے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے مارے گئے, اے پاک پروردگار ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, ان میں جو زخمی اور بیمار ہیں بحق اسرائے کربلا و بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار, نہیں معلوم کتنے ہزار بچے اس واقعے کے اندر یتیم ہو گئے, کتنے ہی ہزار لاوارث ہو گئے. اے پاک پروردگار, اس واقعے کے جو پسماندگان ہیں ان کو دلوں کو صبر اور سکون عنایت فرما. اے پاک پروردگار, جو ان کی امداد کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پاک پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. اب اپنے تمام مرحومین کے لیے, اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے, اور بالاخص وہ لوگ کے جو اس آنے کے اندر مارے گئے, ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود بھیجیں محمد وعلى محمد.